قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ ینجیکم نجات دیتا ہے تم کو منہا اس سے ومن کل کرب اور ہر مصیبت سے ثم پھر انتم تم تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو شرک کرتے ہو قل کہہ دیجئے ہوا وہی القادر قادر ہے علی اس بات پر ان کہ یبعث وہ بھیجے علیکم تم پر عذاباً عذاب من فوقکم تمہارے اوپر سے او یا من تحت ارجلکم تمہارے پاؤں کے نیچے سے او یا یلبسکم وہ تم کو ملا دے شیعاً گروہوں میں ویذیق اور چکھا دے بعدکم تم میں سے بعض کو بأسا زور بعدن بعض کا انظر دیکھو کیفا کس طرح نصرفو ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں الآیاتی آیات نشانیاں لعلہم تاکہ وہ یفقہون سمجھیں وکذب اور جھٹلایا بھی اس کو قوموں کا تیری قوم نے وہوا حالانکہ وہ الحق حق ہے قل کہہ دیجئے لستو نہیں ہوں میں علیکم تم پر بوکیل حوالہ دار کارساز لکل واسطے ہر نبئن خبر کے مستقر ایک وقت مقرر ہے وسوفا اور انقریب تعلمونا تم جان لو گے وَإِذَا اور جب رَأَيْتَ تم دیکھو الَّذِينَ ان لوگوں کو يَخُوزُونَ کہ وہ مشغول ہیں فی آیاتنا ہماری آیات میں فَأَعْرِضْ تم منہ موڑ لو انہم ان سے حتی یہاں تک کہ یخوذو وہ مشغول ہو جائیں فی حدیثن کسی بات میں غیری ہی اس کے علاوہ وَإِمَّا اور اگر یُنسِيَنَّكَ بھلوا دے تجھ کو الشیطان شیطان فلا تو نہ تقعد تم بیٹھو بعد الذکرا یاد آنے کے بعد مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ وما اور نہیں ہے الَّذِينَ ان لوگوں پر یتقون جو تقویٰ کرتے ہیں، من حسابہم، ان کے حساب میں سے، من شیئن، کوئی چیز، ولیکن، لیکن، ذکرا، یاد دہانی، لعلہم، شاید کہ وہ، یتقون، تقوی اختیار کریں، وزر الذین، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا، دینہم، اپنے دین کو، لعبا، کھیل، ولہوا، اور شغل، وغرتہم، اور دھوکے میں ڈالا ان کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے، وذکر بہی، اور نصیحت کرو ساتھ اس کے، ان کہ تبصلا، گرفتار ہو جائے گا، نفسن، کوئی شخص، بما کسبت، بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی، لیس لہا، نہیں اس کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیون، کوئی دوست، ولا شفیعن، اور نہ کوئی سفارشی، وَإِن، اور اگر، تعدل، وہ بدلہ دے، كُلَّ عَدْلٍ، ہر بدلہ، لا يُؤْخَذْ، نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، اُولَئِكَ الَّذِينَ، یہی وہ لوگ ہیں، اُبْسِلُوا، جو ثواب سے محروم کر دیے گئے، بما کسبو، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، لہم، ان کے لیے، شرابن، پینا ہے، من حمیمن، ابلتے پانی کا، وعذابن، اور عذاب ہے، علیمن، دردناک، بما کانو، بوجہ اس کے جو تھے وہ، یکفرون، کفر کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، نہیتو، روکا گیا ہوں، مجھے منع کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ مجھے روکا گیا ہے. کس بات سے؟ اس بات سے کہ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان ہستیوں کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، این بے دال عبد کا، اور دال این واو دعا کے لیے. یہ دونوں لفظ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. دعا اور عبادت میں ایک گہرا تعلق ہے. ہر دعا ایک عبادت بھی ہے. جب ایک انسان دعا کر رہا ہوتا ہے تو وہ عبادت کی حالت میں ہے. اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگنا گویا اس کی عبادت کرنا ہے. کیونکہ قدرتی طور پر جب انسان کسی سے کچھ مانگتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو گویا وہ اس کا بندہ بن جاتا ہے، اس کی غلامی میں آ جاتا ہے، اس کی پھر بات مانتا ہے، مثلا ایک فقیر لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، جو اس کو دیتا ہے اس کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور جو اس کو نہیں دیتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، دونوں کے ساتھ بالکل مختلف ہوتا ہے. جو دیتا ہے اس کے لیے وہ مشکور ہوتا ہے، ممنون ہوتا ہے، احسان مند ہوتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اس کا اطاعت گزار ہوتا ہے. اور جو نہیں دیتا اس کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا، اس کی بات نہیں مانتا، حتیٰ کہ نہ دینے والا اگر اس کو یہ کہے کہ جاؤ یہاں سے معاف کر دو تو وہ اتنی بات بھی نہیں ماننا چاہتا. لیکن جو ہی آپ اس کو تھوڑا سا دیتے ہیں تو آپ کو زبان سے کہنا بھی نہیں پڑتا، وہ فوراً خود ہی چلا جاتا ہے. تو اس لیے اسلام میں ان لوگوں سے دعا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو پکارنے سے بھی منع کیا گیا ہے جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ بندوں پر کچھ بھی، کچھ زور رکھتی ہیں، بندوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے قابل ہیں. تو فرمایا کہ مجھے تو روکا گیا ہے کہ میں ان کو پکاروں جن کو تم پکارتے ہو. یہاں عابدو کا اب مفہوم میں بیان کر رہی ہوں تیسرے درجے پہ، کہ میں عابدو ان کو پکاروں جن کو تم پکارتے ہو، میں ان کی عبادت کروں جن کی تم کرتے ہو. قل، آپ کہہ دیجئے، لا اتبع اہواءکم، میں نہیں پیروی کرتا تمہاری خواہشات کی، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، کیونکہ تم تو اپنی خواہشات کے بندے ہو، میں تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت کا پابند ہوں، اللہ کے احکامات کا پابند ہوں، اور تم اپنی من مانی اور اپنی مرضی کرتے ہو. تمہارا دین تو اپنے نفس کو پوجنا ہے، اپنے دل کی بات ماننا ہے، کہ دل جس طرف لے جائے تم اسی طرف چل پڑتے ہو. تو میں تو تمہاری طرح نہیں ہو سکتا. قد دللت، تحقیق میں تو بھٹک گیا، اذن، تب، یعنی اگر میں تمہارے پیچھے چلوں تو میں بھی راہ چھوڑ بیٹھا، میں نے بھی راستہ گم کر دیا. وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ انسان اگر لوگوں کی پیروی شروع کر دے، لوگوں کی خواہشات پر چلنے لگے، لوگوں کے دین پر چلنے لگے، لوگوں کی مرضی ماننے لگے، تو لوگوں کا حال کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی بندگی سے دوسروں کو روک دیتے ہیں. غیر اللہ سے مانگنے سے منع اس لیے کیا گیا کہ وہ تمہیں اللہ کی طرف نہیں جانے دیں گے. جس کا تم پر احسان ہو جائے گا وہ تمہیں اپنے راستے پہ چلانا چاہے گا، لہذا کسی کا احسان مت لو. اور جو شخص لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے اس کا پھر ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. قل، آپ کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، علی بینۃ، اوپر ایک روشن دلیل کے ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے. وکذبتم بہی، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ سب لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل یعنی نبوت دیا گیا ہوں. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اس کو نہیں مانتے، تم اس کو جھٹلاتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ہاں ہم نہیں مانتے، اگر تم سچے نبی ہو تو لاؤ کوئی عذاب. تو اس کا پھر جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ ما عندی ما تستعجلون به، میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. وہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر ہمیں جلدی سزا مل جانی چاہیے. تو جواب کیا ملا؟ کہ وہی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور عذاب بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے مہلت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام وہی پہنچانا ہے، ہدایت کا پیغام آگے دینا ہے. جزا سزا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا مالک تو وہ ہے. اس لیے سزا مجھ سے مت مانگو، اپنی ڈھٹائی اور نافرمانی کا بدلہ مجھ سے مت طلب کرو. ان الحکم الا للہ، نہیں فیصلہ مگر اللہ کے لیے، یعنی فیصلے کی ساری قوت، سارا اختیار، سارا اقتدار اللہ کے پاس ہے. یقص الحق، وہ بیان کرتا ہے حق کو، وہ حق کو بیان کرتا ہے. یا یقص کا مطلب ہے پیروی کرنا، وہ حق کی پیروی کرتا ہے. یعنی اپنے فیصلوں میں جس چیز کو حق سمجھتا ہے وہی کرتا ہے، وہ بھی لوگوں کے مطالبے پہ نہ عذاب لاتا ہے، نہ کسی کو سزا دیتا ہے، نہ کسی کو جزا دیتا ہے. یقص الحق وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ جب کفار کے مطالبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب نہ لا سکے تو اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ کہ آپ اللہ کے فیصلوں میں شریک نہیں ہوتے. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قسمت بنا سکتے ہیں، ان کی بگڑی سنوار سکتے ہیں. مثلا وہ ایک مشہور نعت ہے نا، جس میں آتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مخالف سمت پہ ہوا چلی ہے تو میری نیا پار لگا جانا. بہت مشہور نعت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ ہم پہ جو مشکل آئی ہے تو وہ آپ آسان کر دیجئے. جیسے ایک شعر ہے کہ مشکل جو آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، یعنی آپ کو پکارا تو مشکل آسان ہوئی. تو قرآن کی آیت کیا بتاتی ہے؟ کہ فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو آپ ان کے مطالبے پہ ان کو، یعنی کفار کے مطالبے پہ ان کو کوئی معجزہ دکھا دیتے، کوئی سزا سنا دیتے یا کوئی اور ایسی دھمکی دیتے، لیکن آپ کے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. اس لیے کوئی بھی ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے فیصلوں میں شریک ہیں تو وہ دراصل ایک طرح کا شرک کرتا ہے، اسی کو شریک ٹھہرانا ہے. قل، کہہ دیجئے، لو، اگر، انا، بے شک، اندی، میرے پاس، ما، جو، تستعجلون به، تم جلدی مچاتے ہو ساتھ اس کے، یعنی اگر میرے پاس وہ ہوتا، میرا یعنی وہ عذاب جو تم مانگ رہے ہو یا وہ معجزے اور نشانیاں جو تم طلب کر رہے ہو، لقضی الامر، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا اس معاملے کا، یعنی پھر تو یہ سارا فیصلہ چکا دیا جاتا، سارا مسئلہ حل کر دیا جاتا. سارا کانفلکٹ دور ہو جاتا، بینی و بینکم، جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، وعندہ، اور اس کے پاس ہیں، مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں، یعنی غیب کے سارے خزانے، غیب کا علم. کنجیاں اس لیے کہا گیا کہ کنجی ہمیشہ کسی تالے کو کھولنے کے لیے ہوتی ہے، تو جب یہ کہا گیا کہ کنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، یعنی اللہ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نہیں، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ کنجیاں جو غیب کی ہیں، یعنی غیب کے خزانے جہاں بند ہیں، ان کو جو تالا لگا ہوا ہے، اس کی جو کنجی ہے وہ بھی اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. تو جب کنجی ہی اللہ کے پاس ہے تو وہ غیب کا پردہ ہٹ کیسے سکتا ہے، وہ غیب کوئی اور جان کیسے سکتا ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، لَا يَعْلَمُهَا، نہیں جانتا ان کو، نہیں کوئی علم رکھتا ان کا، اِلَّاهُ، مگر وہی، یعنی وہ خود ہی جانتا ہے کہ وہ کنجیاں بھی کہاں ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ کسی جگہ پر داخل ہونا چاہتے ہیں اور وہ جگہ لاکڈ ہے اور آپ کے پاس چابی نہیں، اور آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ چابی ہے کہاں، تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس مشکل کا کہ آپ اس جگہ میں داخل ہو ہی نہیں سکتے، اس جگہ میں داخل ہونا ہی محال ہے. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا فِي الْبَرِّ، جو خشکی میں ہے، وَالْبَحْرِ، اور سمندر میں ہے. صرف اسی کو پتا ہے جو زمین پر ہے اور جو پانی کے اندر ہے. اگر انسان اپنے حال پہ غور کرے تو اپنی آنکھوں سے تو کیا، بڑی بڑی مشینوں کے ساتھ بھی ابھی تک ہم اس قابل نہیں ہوئے کہ یہ جان سکیں کہ عین ہمارے دو قدموں کے نیچے زمین کے اندر کیا کیا خزانے ہیں. جس زمین سے سونا نکل رہا ہے، جس سے تیل نکل رہا ہے، گیس نکل رہی ہے، کیا آج سے 1000 سال پہلے کے انسانوں کو معلوم تھا کہ زمین کے اندر اتنا بڑا خزانہ موجود ہے؟ کچھ پتہ نہیں تھا. یہ آج کے دور میں ڈسکور ہوا، آج معلوم ہوا. ابھی زمین کے اندر اور کیا کچھ ہے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. وَمَا تَسْخُتُ مِن وَرَقَتٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتہ، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ جانتا ہے اس کو. کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا بھی علم ہو جاتا ہے. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ایک درخت میں پتے لگے ہوئے کتنے ہیں، اترنے والوں کا تو شمار ہی کیا. اگر آپ اپنے گھر میں لگے ہوئے کسی درخت کے پتے ہی گننا شروع کر دیں تو کس قدر مشکل کام ہے. ایک چھوٹے سے پودے کے بھی مشکل ہو جاتے ہیں گننا. تو کہاں یہ کہ کوئی پتا صرف آپ کے گھر کے درخت کا نہیں، کسی بھی درخت کا، دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر کسی بھی پودے کا، کسی بھی درخت کا کوئی پتا جو گرتا ہے اللہ کو پتا چل جاتا ہے کہاں کیا گرا. یعنی اس کا علم اتنا پرفیکٹ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً پتے خزاں میں گرتے ہیں آٹم میں، اور جب گرتے ہیں تو گرتے چلے جاتے ہیں اور نیچے بھی پتے ہی پتے ہو جاتے ہیں. ان نیچے بچھے ہوئے پتوں میں اگر کوئی اوپر سے پتا آ کے گرے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ ابھی گرنے والا پتا کون سا ہے. وہ اس طرح مکس اپ ہو جاتے ہیں آپس میں. لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا علم کیسے ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے کہ کہاں کیا گرا، کس وقت کس درخت سے. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دن میں سارے نہیں گر جاتے پتے، ایک ہی دن میں سارے نہیں گر جاتے، بلکہ باری باری تھوڑے تھوڑے کر کے کافی دنوں میں سب اترتے ہیں، اور بعض درختوں کے تو سارا سال تھوڑے تھوڑے گرتے رہتے ہیں، اکٹھے نہیں گرتے. ولا حبتن، اور نہ کوئی دانا، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں. زمین کے اندھیروں میں یعنی مٹی کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے نا، تو دانا جو مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، بعض وقت اگر آپ اس کو دوبارہ نکالنا چاہیں، ڈھونڈنا چاہیں تو مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ کس پودے کا، کس قسم کا، کون سا بیج، کون سا دانا زمین کے کس حصے میں موجود ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہار کے موسم میں بعض اوقات خود رو پھول اگاتے ہیں، بعض علاقوں میں گھاس دور سے بالکل پرپل کلر کی نظر آتی، گھاس پہ پھول اگے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پرپل کلر کے. وہ کسی انسانی کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتے. وہ کب گرتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی. ہمیں تو اس وقت پتا چلتا ہے جب ایک پودا نکل آتا ہے، ایک پھول نکل آتا ہے منا سا، تو ہم کہتے ہیں اچھا یہاں کوئی ہوا کے ساتھ اڑ کر آ کر کوئی دانا گرا تھا اور اس کے نتیجے میں یہ نکل آیا. یعنی ہمارا علم کیا ہے کہ جب وہ باہر آ جاتا ہے زمین سے، اس وقت ہم کو پتا چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت بھی جانتا ہے جب وہ زمین کے اندھیرے میں چھپا ہوا ہوتا ہے. اور پھر ولا رتبن، نہ کوئی تر چیز. مرطوب کہتے ہیں نمی والی، مرطوب موسم جس میں ہیومیڈیٹی ہوتی ہے. ولا رتبن، اور نہ کوئی تر چیز. ولا یابسن، اور نہ خشک. الا فی کتاب مبین، مگر ایک کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یعنی اللہ کو ہر تر اور خشک چیز کا پتہ ہے. یعنی کوئی چیز یا ایک وقت میں خشک ہو سکتی ہے یا تر ہو سکتی ہے، یا خشکی کے اوپر ہو سکتی ہے یا سمندر کے اندر ہو سکتی. اللہ کو سب پتا ہے کہ کون اس وقت کتنے پسینے میں تر ہے. کسی اور کو آپ کی تکلیف کا اندازہ ہو یا نہ، اس کو سب معلوم ہے، سب اس کے علم میں ہے. اور اصل بتانا تو اسی کو چاہیے نا، جو دکھ کا مداوا بھی کرے اور اس پر اجر بھی دے. الا فی کتاب مبین، اور نہ صرف یہ کہ اس کو پتا ہے بلکہ وہ لکھ بھی رہا ہے، کھلی کتاب میں بھی سب ریکارڈ ہو رہا ہے، جو قیامت کے دن جا کے دکھایا بھی جائے گا کہ اس وقت فلاں انسان اس حال میں تھا، اس مشکل میں تھا، یہ کام کر رہا تھا. اب یہاں پر ان سب باتوں کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ان سب غیب کی باتوں کا مثالوں کے ساتھ ذکر کیا گیا؟ یہ اس لیے مثالیں بیان ہوئی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب کو جاننے کی قدرت اور طاقت ہمیں بتائی جائے. یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتی جاؤں کہ جو عام طور پر لوگوں کو لاحق ہوتی ہے. مثلا جب وہ یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ مفاتح الغیب پانچ ہیں، غیب کی کنجیاں پانچ ہیں، قیامت کا علم، بارش کا علم، رحم مادر میں یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے، آئندہ کل میں کیا ہوگا، موت کہاں آئے گی، ان پانچ امور کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اب آپ کہیں گے کہ جی نہیں، اب تو زمانہ اتنی ترقی کر گیا ہے کہ پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا. اسی طرح بارش کب آئے گی یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، پیشن گوئیاں ہوتی رہتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو اسباب کے ذریعے جانی جائے وہ غیب نہیں کہلاتی. یعنی ان چیزوں کا جزوی علم جو کسی سبب کے ساتھ معلوم کیا جائے وہ غیب نہیں ہوتا. غیب کا علم وہ علم ہے جو کسی ذریعے کے بغیر انسان جاننے کا دعویٰ کرے. مثلا کوئی علم جو وحی کے ساتھ حاصل ہو، مثلا قیامت کے بارے میں، تو وحی کے ذریعے جو چیز حاصل ہو انسان کو وہ بھی غیب نہیں کہلاتی. کسی چیز کے بارے میں کشف یا الہام ہونا، خواب کے ذریعے کسی بات کا اشارہ ہو جانا، یہ کیا ہے کہ اس میں سے اللہ تعالی اپنے غیب کے خزانوں میں سے جتنا جب جس کو جو چاہتا ہے کچھ عطا کر دیتا ہے. جب وہ عطا کرنے کا کوئی سبب پیدا کر کے دیتا ہے تو اسے غیب نہیں کہا جائے گا. اسی طرح آلات کے ذریعے، آلات انسٹرومنٹس یا مشاہدات آبزرویشن، اس کے ذریعے جب کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو وہ بھی غیب نہیں کہلاتی.